अभी प्रायोरिटीज जो थी उनमें कभी भी स्पोर्ट्स रही नहीं।
एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, उन्होंने तो सारे ग्राउंड्स रियल एस्टेट में बेच दिए।
सोने से ज्यादा यहाँ वो सुनार के खोटे होने वाली बात रही है।
विंबलडन में एक पाकिस्तानी खातून खेल चुकी हैं।
50 और 60 की दहाई में जितने भी एशियन गेम्स में पाकिस्तानी जो एथलीट्स होते थे, इनका एक शोहरा होता था। पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फुटबॉल अभी भी नंबर वन स्पोर्ट है।
क्रिकेट आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो अंग्रेज के लिए इम्पोर्टेंट है।
अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान हारिस खलीक, और सिलसिला वही पाकिस्तान के की 75वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान की सियासत, समाज, सकाफत, फ़नून लतीफ़ा और दीगर जो तमाम पहलू हैं हमारी ज़िंदगी के, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के मुआशरे से मुतालिक, उस पे पॉडकास्ट्स का ये सिलसिला है। और उसी सिलसिले की आज एक और दिलचस्प कड़ी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, और ये पाकिस्तान में खेलों की दुनिया से मुतालिक है। और मुख्तलिफ खेल, मतलब वैसे तो कुछ मुझे महसूस ही होता है कि चूंकि हम तौहीद परस्त लोग हैं तो क्रिकेट के हवाले से हमारे यहाँ कुछ एक वहदानियत भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का एक बहुत ही एक रोशन माजी रहा है, और आइंदा पे भी हम बात करेंगे और आज के हालात पे भी बात करेंगे। और दो माहिरीन मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो जिनकी तमाम खेलों पर, तारिक सईद साहब की हॉकी पर भी ख़ास नज़र है जो कि मेरे लिए बहुत ही दिलचस्पी का बायस था, चूँकि मैं तारिक साहब सेंटर हाफ खेलता रहा हूँ, लेफ्ट आउट और सेंटर हाफ, तो और हसन चीमा साहब, तारिक सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो जिनकी खेलों पर न सिर्फ ये कि नज़र होना बल्कि उनका तज्ज़िया और उनको समझना और खेल की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत को समझने वाले लोगों में से हैं। तारिक साहब एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। साथ हमारे नौजवान दोस्त हसन चीमा मौजूद हैं, और मैंने एक दफ़ा एक ख्वाहिश का भी इनसे इजहार किया था कि काश मैं हॉकी के लिए वही कुछ कर सकूं जो आप क्रिकेट के लिए कर रहे हैं, बेशक पैसे आधे मिले आपसे। तो हसन जो हैं वो माहिरीन में से हैं और क्रिकेट पे तो खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे, मगर स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो इनको और दीगर शोबों से भी इनका ताल्लुक रहा है, तो यानी ऑर्गेनाइजेशन से एक ताल्लुक रहा है कि खेलों को की तंजीम, उन्हें मुनक़द कैसे किया जाता है, उनका इंतज़ाम क्यों कर होता है। तो हसन बहुत शुक्रिया आपके भी तशरीफ़ लाने का। अगर आप इजाजत दें हसन, तो मैं तारिक साहब से गुफ्तगू का आगाज करूं।
जी जरूर।
तारिक साहब, एक जरा थोड़ा सा 75 साल पे हम जो हमारे जो कुछ फतुहात रही हैं खेलों की जो दुनिया में पाकिस्तान की, उस पर तो रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि देखिए, वो बेशक एमेच्योर स्नूकर हो, लेकिन स्नूकर में भी हम चैंपियन रहे, स्क्वाश में चैंपियन रहे, हॉकी में रहे, मतलब गालिबन कोई 10 या 12 गोल्ड मेडल्स जो हमने हासिल किए हैं उसमें से 8 ओलंपिक्स में हमने हॉकी में लिए, और उसके साथ साथ हम दीगर खेलों में भी, एक ज़माने में कश्ती रानी में भी पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया था। तो अब ये जो आज हमें एक ये जवाल नज़र आता है कि कोई 5वें नंबर पर आ जाए तो उसके लिए अखबारों की पहले सफ़े पे खबर लगती है, मतलब उस एथलीट से तो जाहिर है उनके लिए तो बहुत मेरे दिल में कद्र है, तो ये क्यों हुआ जबकि पाकिस्तान दुनिया का आबादी के एतबार से अब तो गालिबन 6ठे से 5वां बड़ा मुल्क है, तो कहीं हम किसी मेडल टेबल पर नहीं होते, न एशियन गेम्स में, न ओलंपिक्स में, न दीगर कॉम्पिटिशन्स में, इसका क्या सबब है?
इसका सबब ज़ाहिर है कि अभी प्रायोरिटीज़ जो थी उनमें कभी भी स्पोर्ट्स रही नहीं, ख़ासतौर पर इस सदी की जब हम बात करते हैं,
21वीं सदी में, जब
21वीं सदी में। और उसके एक छोटी सी मिसाल जो है, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको जगह जगह, अब छोटे छोटे शहरों में भी इनका जाल फैला हुआ है, लेकिन किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपको कोई स्पोर्ट्स का ग्राउंड, कोई जिम, जिमनेजियम, कोई इससे मुतालिका चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ना ये कभी किसी ने कानून का हिस्सा बनाने की कोशिश की या इन पर शर्त आयद करने की कोशिश की कि आप इतना रुपया कमा रहे हैं तो इसमें आप स्पोर्ट्स का भी एक हिस्सा या थोड़ी सी आप जगह कुछ कनाल रख दीजिए। और फिर जाहिर है वो लोग भी नहीं रहे, और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो किरदार होना चाहिए था, जिस तरीके से इसको जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, दरअसल उसके तहत ही कायम किया गया था ये जो आइडिया था 60s में इसको बनाने का, वो यही था कि ये یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہوگا یہ اسی کے ہی ہم قدم رہے گی اسپورٹس، لیکن بعد میں اس کو بھی الگ کر دیا گیا. رہی صحیح قصر جو ہے اب وہ جب سے اسپورٹس منسٹری جو ہے فیڈرل وہ ختم ہو گئی اور اب اس کو آئی پی سی کے نیچے چلایا جاتا ہے جو بین الصوبائی رابطے کی وزارت ہے. تو
انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی جو وزارت ہے
تو پھر وہ اسپورٹس پالیسی کبھی ہم بہت سنتے رہے جی آ رہی ہے، اس کا اعلان بھی کیا گیا لیکن کوئی اس کے اطلاق کی تو نوبت نہیں آ سکی. اور بدقسمتی سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ شاید سونے سے زیادہ یہاں وہ سنار کے کھوٹے ہونے والی بات رہی ہے.
یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات ہے آپ کی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بتدریج ہوا ہے یا یعنی یہ ترجیح نہیں رہی؟ آپ نے کہا کم از کم اس صدی میں ترجیح نہیں رہی، پچھلی صدی میں ایسا کیا تھا کہ جو میں نے شروع میں کچھ باتیں گنوائیں کہ ہم نے وہ کامیابیاں حاصل کی؟ ہمارے ایتھلیٹس بھی فائنلز میں پہنچ جایا کرتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر نہ بھی جیتے ہیں تو کچھ ایتھلیٹس کچھ باکسرز پہنچ جاتے تھے. تو پچھلی صدی اور اب میں کیا فرق ہوا اور یہ کیوں ترجیح نہیں رہا؟
دیکھیے باکسنگ میں تو پاکستان نے اولمپک میڈل جیتا ہوا ہے 1988 میں، حسین شاہ نے جی ہاں کوریا میں جا کر میڈل جیتا تھا. اس کے علاوہ پاکستان نے ریسلنگ میں اولمپک کا میڈل جیتا ہوا ہے، محمد بشیر نے جو روم اولمپکس میں گئے تھے. اور اگر ہاکی یا کرکٹ یا دیگر کھیلوں سے ہم ہٹ کے بھی بات کریں، ایون جو ایتھلیٹکس میں جو کہ سب کھیلوں کی ماں کہلاتی ہے
جی،
اس میں تو پاکستان کا بہت ہی دور دورہ رہا، خاص طور پر 50 اور 60 کی دہائی میں جتنے بھی ایشین گیمز میں پاکستانی جو ایتھلیٹس ہوتے تھے ان کا ایک شہرہ ہوتا تھا. اور خاص طور پر جو عبد الخالق تھے، صوبے دار عبد الخالق یا جو رازق تھے، انہوں نے تو بڑی دھوم مچائی ہوئی تھی اور دو دو گولڈ میڈل یہ ایک ایک ایشین گیمز میں جیتتے رہے. تو وہ وجہ یہی تھی کہ اس زمانے میں ایک تو جو وہ برٹش کے دور کے بہت زیادہ گراؤنڈ سے پاکستان میں اور یہاں پہ کھیل ہوا کرتے تھے، اور ہر آپ کا ایون ایجسن کالج میں اسپورٹس ہوتی تھی، لاہور میں منٹو پارک جو ہے یہ بہت بڑا مرکز تھا اسپورٹس کا. اور اس دور میں ایک تو وہ جو برٹش کی باقیات تھیں اسپورٹس میں، انیشلی پاکستان کو ان کا فائدہ ہوا ہاکی یا کرکٹ وغیرہ میں، اور دوسرا ایتھلیٹکس میں جو بریگیڈیر روڈم تھے، یہ ایک ایسا نام ہے میرا خیال ہے پاکستان نے جتنے بھی ہاکی یا ایتھلیٹکس میں پاکستان نے گولڈ میڈل جیتے ہیں یا میڈلز جیتے ہیں، پاکستان کو اس ایک شخص کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے،
بریگیڈیئر روڈم.
ان نے 50 کی دہائی میں اتنا کام کیا پاکستان کی اسپورٹس کے لیے. وہ پاکستان آرمی میں آخری برٹش آفیسر بھی تھے جو 1962 میں ریٹائر ہوئے. تو انہوں نے اس دور میں ایتھلیٹس کے لیے ان کی سائنٹیفک بنیادوں میں ان کی ٹریننگ کرنا شروع کر دی تھی، ایون کہ ایتھلیٹس کو چھوٹی عمر میں ٹین ایج میں ہی ان کو باہر کے ممالک میں بھیجا جاتا تھا، یورپ میں، برطانیہ میں، ان کی ٹریننگ کے لیے، اور پھر وہی بعد میں میڈلز بھی لاتے رہے. تو اس طرح کے کچھ لوگ تھے جن کی پاکستان کی سپورٹس جو ہے انیشلی بہت زیادہ احسان مند رہی ہے، پھر بعد میں ویسے لوگ بھی نہیں رہے ظاہر ہے.
حسن میں اب آپ کی طرف آتا ہوں. پہلا سوال تو آپ سے جو اہم میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ ایک اہم آپ کی رائے ہوگی وہ یہ کہ کرکٹ کے، آپ دیگر سپورٹس پہ بھی بات ہم کریں گے یہ نہیں ہے، لیکن کرکٹ کے سلسلے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو جس قسم کے مسائل یا جس قسم کی تنگی ہم نے دیگر کھیلوں میں پاکستان میں دیکھی، تو کرکٹ کے لیے بھی ایسا ہوا یا کرکٹ کے لیے ہمیشہ گنجائش زیادہ رہی؟
میرے خیال سے کئی اس کے پہلو ہیں. اگر آپ پہلے دیکھیں تو مطلب کرکٹ بھی باقی سپورٹس کے انڈر ہی آ جاتی ہے، کہ جیسے طارق صاحب نے بتایا کہ جس طرح سے پچھلے 75 سال گزرے ہیں، تو اس کو اگر آپ نے بالکل ایک سیگمنٹائز کرنا تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 50 اور 60 کی دہائی میں آپ کی تقریباً جو کلونیل ایریا باقیات تھی انہی کے اوپر ہی وہ آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے. پھر آپ کا 70s میں بھٹو صاحب کے دور میں آپ کی کارپوریشنز جو نیشنلائزڈ کارپوریشنز تھی، بینکس وغیرہ تھے، انہوں نے کرکٹ،
پی آئی اے، مختلف بینکس،
انہوں نے اسپورٹس میں،
ریلویز،
بالکل انہوں نے اسپورٹس میں حصہ لیا، یہ سب کچھ کیا. کرکٹ کا بھی اسی سے تعلق تھا، کرکٹ کا ڈپارٹمنٹل سسٹم آپ سے تقریباً 2-3 برس قبل تک چلتا رہا. جو فرق آیا وہ جیسے طارق صاحب نے بتایا کہ وہ جو جب آپ کا ایجوکیشن کا وہ حصہ ہوتا تھا، تعلیم کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو سمجھا جاتا تھا اسپورٹس کو، اور دنیا بھر میں ابھی بھی سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں 80 کی دہائی میں سپورٹس اور ایجوکیشن کو سیپریٹ کر دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کے جو ایجوکیشن منسٹری تھی انہوں نے تو مطلب اگر میں بالکل بلنٹ ہوں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو سارے گراؤنڈز تھے وہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں بیچ دیے.
بھائی میرے تو میں تو جس اسکول میں کراچی میں پڑھا ہوں بچپن جہاں میں نے گزارا ہے اپنا، تو اس اسکول پہ تو فلیٹس بن گئے بالکل. اور وہ عسکری 3 جو کراچی میں قائم ہے وہ کینٹ پبلک اسکول کی زمین پہ 14 ایکڑ پہ ہمارا اسکول تھا. لیکن مجھے یہ کرکٹ کے سلسلے میں
یہی میں بات کرنا تھا، یہی کہانی پورے ملک کی ہے. اور کرکٹ کا جو فرق آیا وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ کرکٹ جو ہے وہ حکومت کے انڈر نہیں تھا، کرکٹ بورڈ ہمیشہ سے ایک سیپریٹ ادارہ ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ 80s میں اور 90s میں جس طرح کرکٹ پھیلا بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں جس طرح پھیلا، تو کلب کرکٹ نے وہ ٹیک اوور کر لیا. وہ جو ایک ریاست کا کام ہوتا ہے وہ ایک پرائیویٹ انڈیویجولز نے کرنا شروع کر دیا. آپ پشاور سے لے کر ابھی اگر آپ کے پشاور خیبر پختونخوا سے لڑکے آ رہے ہیں تو پشاور کے کلب کرکٹ سے آ رہے ہیں. ہسٹوریکلی اگر کراچی سے کھلاڑی آتے تھے تو کراچی کا کلب سسٹم بڑا اسٹرانگ ہوتا تھا، ادھر سے آتے تھے. لاہور کی کلب کرکٹ کے بارے میں طارق صاحب بہت اچھا بتا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کرکٹ میں تو آپ نے کر لی کیونکہ اتنا زیادہ آپ کے لوگوں کا بھی انٹرسٹ تھا، آپ کے ٹیلنٹ پول بھی اتنا بڑا تھا. باقی اسپورٹس میں ہاکی جو ہے گوجرا تک ہی محدود رہ گئی، اور باقی اسپورٹس میں جہاں پہ ریاست مداخلت نہیں کرتی، جب بالکل یہ ایک فری ہینڈ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہو، تو پھر آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ باقی دنیا جو ہے اس میں ترقی سے ترقی اور ہوتی گئی، جو پروفیشنلزم ہے کہ اگر جو ہم 80s میں کر رہے تھے ہمارا ابھی بھی ایک سوچ رہتی ہے کہ جو 80s میں ہو رہا تھا اسی طرح سے دوبارہ کر لیں، وہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ پچھلے 40 سال میں دنیا بھر میں سپورٹس میں جس طرح سے پروفیشنلزم آیا ہے، جس طرح سے ٹریننگ اور انفراسٹرکچر کا مطلب جتنا امپورٹنٹ رول آیا ہے، اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں، آپ فٹ بال میں دیکھیں، ارجنٹینا برازیل نہیں کمپیٹ کر پاتے ویسٹرن یورپین ممالک کے ساتھ، حالانکہ ان کی اتنی ہسٹری رہی ہے، کیونکہ وہ انفراسٹرکچر 8-10 سال کا لڑکا، اگر لیو میسی کی بات کریں 12 سال کی عمر میں وہ بارسلونا چلا جاتا ہے، لوکا ڈونچچ کی بات کریں 13 سال کی عمر میں ریال میڈرڈ چلا جاتا ہے. یہ اس طرح کی چیز کے ساتھ آپ کس طرح کمپیٹ کریں گے اس سسٹم کے ساتھ جو پہلے تو آپ کمپیٹ کر پاتے تھے کیونکہ ان کے سسٹم بھی تھوڑے حد تک سیمی پروفیشنل تھے. اب وہ اگر الٹرا پروفیشنل وہ ہیں اور آپ سیمی پروفیشنل نہیں ہیں تو آپ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟
نہیں تو لیکن اس میں آپ کو تو کرکٹ میں تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی ہے کہ کرکٹ میں پیسہ ہے.
بالکل.
اور کرکٹ میں پیسہ اس لیے ہے کہ اس میں ریاست کی مداخلت کم ہے.
ریاست کی مداخلت کم ہے اور لیکن ریاست کی بیکنگ ہے، کہ ریاست کی مداخلت کرکٹ بورڈ میں نہیں ہے لیکن کرکٹ کے گراؤنڈ بنانے ہیں تو ڈسٹرکٹ کی جو حکومت ہے وہ بناتی ہے. ابھی پچھلے 1-2 ہفتہ پہلے ہی بات ہوئی ہے کہ پنجاب میں 26 اور نئے گراؤنڈ بنانے کی ابھی انہوں نے ایک پلان بنایا ہے، 26 اور کرکٹ کے گراؤنڈ بنانے کے. اور اگر پشاور میں 2 اس وقت کرکٹ سٹیڈیم بن رہے ہیں دونوں حکومت کے اندر بن رہے ہیں.
اس میں حسن مجھے یہ بتائیں کہ حالانکہ مطلب ہم سب ظاہر ہے کہ بہت سے اسپورٹس کے مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی مجھے خواب میں جب ظہیر عباس صاحب کی طبیعت خراب تھی تو مجھے ان کی میں بہت چھوٹا تھا اور مجھے ان کی لیڈز میں کھیلی ہوئی اننگ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کی یاد آ رہی تھی اور میں میرا دل سے دعا نکلی کہ یہ جو ہے وہ
صحت یاب ہوں
اور خدا انہیں سلامت رکھے. تو کرکٹ کی تو بڑی اہمیت ہماری سماجی طور پہ بھی ایک بڑی اہمیت رہی ہے اور اب تو ماشاءاللہ سیاست میں بھی ہو گئی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ ایک اور ورلڈ کپ نہ جیت جائیں. تو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا یہ بات مثبت ہے کسی سماج کے لیے کہ اس میں سارا زور ایک ہی کھیل پر ہو؟
بالکل بھی نہیں، اور وہ آلموسٹ ایک انہیلدی سی چیز ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ نے سب کچھ اور صرف
سپورٹس، کیونکہ کمپٹیشن بھی تو دیکھیں نا،
کمپٹیشن بھی چھوڑیں آپ کے کلچرل ہر چیز اس کے اندر گھسی ہوئی ہے. تو آپ اگر اس میں سپورٹس میں تو آپ کو ہار جیت دونوں سے فیس کرنا پڑے گا. جب ہار ہوگی تو ایک قیامت کا سماں بن جاتا ہے ملک میں، کیونکہ وہ اس طرح سے دیکھا جاتا ہے اس کو. جب وہ مطلب وہ فائنانس کی دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسفائی کریں، وہ جتنا زیادہ ڈائیورسفائی ہوگا اتنا ہی آپ کو آگے جا کے فائدہ ہوگا. لیکن جیسے طارق بھائی نے بات کی کہ وہ ترجیح جو ہے آپ کی، کہ کیا اس طرف آپ کا غور بھی ہے کہ اگر آپ کی حکومت کی ہم نے بات کی، آپ کی ایجوکیشن منسٹری کی بات کی، آپ کی آج کل کتنا اسکولز میں کھیلا جا رہا ہے، اور صرف اس کو ایک سافٹ پاور کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سافٹ پاور جو ہے آپ کی یا آپ کے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے، وہ اس لیے بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی ملک میں ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں، آپ کے جو موسمی ایشوز ہیں, ان سے بھی جو آپ کو ڈیل کرنا ہے, آپ کے ایک ہیلدی سپورٹنگ ایتھلیٹک نیشن ہونا آپ کے لیے ضروری ہے.
میں تو بلکہ اس بات کو آگے بڑھاؤں گا طارق صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بہت زیادہ عدم رواداری ہے اس کی ایک وجہ بھی کھیلوں کا نہ ہونا ہے یا کھیلوں کا کم ہونا ہے, چونکہ کہیں وہ انرجی جو ہے, یہ ایک ینگ پاپولیشن ہے جس کی وہ انرجی کہیں چینلائز نہیں ہوتی, تو اس کے نتیجے میں جو یہ مذہبی یا فرقہ وارانہ یا نسلی لسانی اس قسم کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے.
اس میں میں یہ بھی ایڈ کروں گا, نہ صرف یہ, آپ اسپورٹس سے کیا سیکھتے ہیں, آپ اسپورٹس سے سیکھتے ہیں ٹیم ورک کس طرح کیا جاتا ہے.
بالکل,
آپ ایک انڈیویجول نہیں ہیں, آپ ایک کلیکٹیو کے طور پہ کس طرح جی سکتے ہیں. اسپورٹس سے جو دوسری امپورٹنٹ چیز آپ سیکھتے ہیں, آپ ہار کو سہنا سیکھتے ہیں, جو کہ میرا نہیں خیال اس ملک میں اس وقت آپ کے جو حالات ہیں وہ
جو عدم برداشت کی آپ بات کر رہے ہیں
وہ جی کہیں سے بھی دکھائی دے رہی ہے. اور تیسرا یہ ایک ابھی میرے دماغ میں بات ہے, آپ نے بات کی کہ کیوں کرکٹ یونیک رہی, آئی تھنک کہ ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر ہاکی کو دیکھیں یا اسکواش کو دیکھیں یا جس اور اسپورٹ میں آپ نے کامیابی حاصل کی, ہر اس میں کرکٹ آپ کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی کیونکہ وہ انگریز کے لیے امپورٹنٹ ہے.
انگریز جسے کہتے ہیں کہ انگریز اشرافیہ کے لیے,
انگریز اشرافیہ کے لیے,
انگریز تو فٹ بال سے زیادہ محسوس ہوتا ہے,
اور آپ کے لیے ایک نیشن بلڈنگ کے طور پہ اور اپنا نام بنانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ. ہاکی میں آپ 60 میں بھی اولمپک جیتے, 68 میں اولمپک جیتے, گولڈ میڈل جیتے, لیکن کرکٹ اس لیے امپورٹنٹ تھی کیونکہ جو لارڈز کی ویلیو ہے ہاکی کی پورے انگلینڈ کے وہ جو سماج ہے اس میں کوئی اس طرح کی ویلیو نہیں ہے, تو وہ بھی ایک وہ پوسٹ کولونیل تھاٹ جو ہے اس میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے.
طارق صاحب مجھے ایک آپ بھی اس میں اضافہ کیجیے گا, لیکن ساتھ ساتھ ایک ضمنی سوال میں یہ بھی کر لوں کہ جب ہم کھیلتے تھے یا میرا بھائی کھیلتا تھا جس زمانے میں, تو لاہور سٹی کرکٹ ایسوسیشن تھی, کراچی سٹی کرکٹ ایسوسیشن تھی, حیدرآباد, ملتان, پشاور, مطلب کوئٹہ, مختلف جگہ ایک کرکٹ کی لیگز ہوتی تھیں, اور وہ اب اور قائد اعظم ٹرافی بھی ہوتی تھی اور پیٹرنز ٹرافی بھی غالباً ہوا کرتی تھی
جس میں ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں
کھیلتی تھیں, تو ان کی اب کیا صورت حال ہے؟
ڈپارٹمنٹل جو کرکٹ ہے وہ تو ختم ہو کر رہ گئی,
ٹھیک,
یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اسی میں ہی, کیونکہ خان صاحب کا ایک
وہ بہت پہلے سے کہا کرتے تھے,
ان کا وین تھا کہ اس کو جو سٹی بیسڈ اور جو علاقائی کرکٹ ہے وہ ہونی چاہیے, تو وہ یہی وجہ تھی کہ ڈپارٹمنٹل جتنی بھی ٹیمیں تھیں, نیشنل بینک یا پی آئی اے یا حبیب بینک, جن نے بہت کرکٹرز پیدا کیے تھے, وہ
ان کے روزگار کے مسئلے بھی حل
کیے, ان کے روزگار کے مسئلے تھے, لیکن اس میں جو ہے جو خود جو ڈپارٹمنٹ سے ان کی بھی شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا. مثال کے طور پر پی آئی اے میں آپ کو کوئی اکا دکا ہی ایسے کرکٹرز نظر آتے تھے جس وقت ان کی ٹیم بند ہوئی ہے, جو جن کی پرماننٹ وہاں پر جاب ہو.
وہ طارق صاحب مجھے یاد آیا کہ میرے بڑے پسندیدہ ہاکی پلیئر سمیع اللہ صاحب پتہ نہیں کتنے عرصے تک کراچی ایئرپورٹ پہ سفید لباس پہن کے کسٹمز میں وہ کام کرتے تھے اور وہاں ملا کرتے تھے, اور بجائے اس کے کہ لوگ یعنی وہ لوگوں کو چیک کریں, لوگ ان سے جا کے آٹوگراف لیا کرتے تھے, اور لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی چیز پکڑی جائے اور یہ کوئی تفتیش کر لیں.
اب یہی بات ہے نا کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم بڑا امپورٹنٹ تھا یہ کہ یہ کھلاڑیوں کو روزگار مل جائے, 70s 80s میں جب یہ سسٹم لایا گیا تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آپ کی روزگاری ساتھ ساتھ چلتی رہے, آپ کھیل بھی اپنا کرتے رہو, اور اس سے آپ کو کامیابی بھی ملی کیونکہ باقی دنیا میں بھی سیمی پروفیشنل ہو رہی تھی. اب اگر ہر باقی دنیا میں جو اب اولمپکس میں جاتے ہیں آپ, ورلڈ چیمپئن شپس میں جاتے ہیں, کہیں پر بھی, وہاں پہ تو اسپیسیفک اس بندے کا کام ہی یہ ہے کہ اسے 24 گھنٹے 365 دن اپنی پروفیشنل اسپورٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے. وہ چیز اب آپ یہاں پہ اگر آپ پرانا رواج بھی لے آئیں تو
اب نہیں ہو سکتا,
اب نہیں ہو سکتا.
یہ طارق صاحب ایک اور سوال ہے جو آپ سے بہت لوگوں نے پوچھا ہوگا, لیکن مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا. ایک تو انفراسٹرکچر کی انہوں نے بات کی حسن نے, اور ظاہر ہے کہ ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا انفراسٹرکچر کسی چیز میں نہیں کیا, ہم نے تو اپنے اسکول کالجوں کو بھی دیکھیے نا, جو پبلک سیکٹر سے تو ڈس انویسٹ کیا نا. ایسٹرو ٹرف کے آنے سے ہماری ہاکی پہ کتنے برے اثرات پڑے؟
ڈیفینیٹلی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ 1978 میں آتی ہے
پہلی بار.
ہاں, تو اس زمانے میں تو ظاہر ہے جو دوسری ٹیمز تھیں وہ بھی کوئی اتنی یوز ٹو نہیں تھی جتنے بھی یورپینز,
لیکن 79 کا ورلڈ کپ تو ہم نے
78 کا ورلڈ کپ
جو ہے وہ بڑا ایزلی
جیتا ارجنٹینا میں, بیونس آئرس میں
جی.
تو اس زمانے میں پاکستان نے جونیئر ورلڈ کپ بھی جیتا تھا 78 میں, اور پھر 82 میں جب بومبے میں دوبارہ ورلڈ کپ ہوا وہ پاکستان نے جیتا.
اختر رسول کیپٹن تھے 78 میں, اصلاح الدین کیپٹن تھے.
آخری جو پاکستان نے بڑا ٹورنامنٹ جیتا تھا جو اولمپکس 1984, وہ بھی
لاس اینجلیز میں.
جی ہاں, وہ بھی ایسٹروٹرف پہ جیتا تھا. لیکن پھر یہ تھا کہ وہ جو ٹیلنٹ تھا, وہ جو ہنرور کھلاڑی تھے, وہ ایسا ایسا وہ ہنر بھی ختم ہوتا گیا, اور پھر جو ہے وہ ایسٹروٹرف اتنی یہاں پہ کنٹری میں اس زمانے میں تھی نہیں
ہمارے. ہاں, تو لاہور اور کراچی کے علاوہ تو ایسٹروٹرف کہیں تھا ہی نہیں.
بالکل, اصل مسئلہ وہاں پہ آتا ہے نا کہ آپ جب بات کریں گے 78-79 میں آیا, جو تب جو کھلاڑی کھیل رہے تھے اور جو نیدرلینڈز کے یا آسٹریلیا گئے یا جرمنی کے کھیل رہے
تھے,
ان کے لیے بھی نہیں تھی, اور وہ پہلی جنریشن تھی. 94 آپ آخری ورلڈ کپ جیتے ہیں, لیکن آپ نے ایک طرف تو وہاں سے آپ کا ڈس انویسٹمنٹ کرنا, مطلب ابھی اب شاید چینج ہو گیا, لیکن مجھے یاد آ سے 7-8 سال پہلے ایک خبر آئی تھی کہ پورے پاکستان میں اتنی ایسٹروٹرفز نہیں ہیں جتنے ایمسٹرڈیم شہر میں ہیں. تو پھر آپ کا جو سب سے بڑا فائدہ تھا جو آپ کی پاپولیشن کا تھا, کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ پول, آپ جو انفراسٹرکچر اور پیسے کا جو فرق ہوتا تھا وہ اپنے ٹیلنٹ پول سے کور کر لیتے تھے, وہ اب آپ کیسے کریں گے جب وہاں پہ بھی اگر 10 ایسٹروٹرف ہیں, یہاں پہ بھی 10 ایسٹروٹرف ہیں, تو کھلاڑی تو اتنے ہی کھیلیں گے نا, تو وہاں سے پھر آپ آگے نہیں جا سکتے. اور اگین پھر وہی بات کہ وہ جو مڈ 80s میں آپ نے ایجوکیشن اور اس کو سیپریٹ کیا, تو آپ اگر کہتے ہیں کہ جیسے ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے, اس طرح کچھ بن گیا,
یونیورسٹیز کے درمیان کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے,
یونیورسٹی میں اسکالرشپس ہوا کرتی,
یونیورسٹی میں اسکالرشپس ہوا کرتے,
اسپورٹس میں, ایون لاہور کے جو کالجز تھے یا پاکستان میں تمام کالجز میں اسپورٹس کی سیٹس ہوتی تھی, اب اسپورٹس مین کو داخلہ ملتا تھا, آپ
بالکل
جو ہے ان کی ٹیمز بنا کرتی تھی, اور وہ آلموسٹ وہ فل ٹائم وہاں پہ اسپورٹس مین ہوتے تھے, کرکٹر یا ہاکی پلیئرز یا ٹیمز بنتی تھی. اب اسپورٹس پہ داخلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا کیونکہ اس طرف کسی نے توجہ نہیں.
طارق صاحب, ایک 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 سوال اور ہے, پھر آتے ہیں حسن آپ کی طرف. مجھے کچھ اس میں کچھ اسپورٹس میں بھی کچھ ایلیٹ کیپچر نظر آتا ہے, آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایلیٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے فٹ بال میں پاکستان میں, چونکہ برٹش ایلیٹ جس کی طرف یہ اسپائر کرتے ہیں جیسا بننا, یا گرمیوں کی چھٹیاں وہاں گزارنا چاہتے ہیں ان گڈ اولڈ انگلینڈ, اس ایلیٹ کا, جیسے حسن نے بالکل ٹھیک بات کی, آپ نے بھی کی, کہ ان کا فٹ بال مسئلہ نہیں ہے, وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, ٹینس کھیلتے ہیں. ہمارے ہاں سندھ میں, بلوچستان میں, اور خیبر پختونخوا میں بھی بڑی حد تک, پنجاب میں بھی ہے, میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ فٹ بال ایک بہت ہی پاپولر اسپورٹ رہا ہے, مطلب ہم سب نے بچپن میں کھیلی ہے.
نہیں, پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ فٹ بال ابھی بھی نمبر ون اسپورٹ ہے.
اگر وہ نمبر ون اسپورٹ ہے
تو کبڈی, مجھے بڑی حیرت ہوئی, یہاں پہ کبڈی کا ورلڈ کپ ہوا تھا ابھی 2-3 برس پہلے, تو میں وہ مجھے کوئی ٹریول کرنے کا ہوا اتفاق نا, تو پنجاب کے اندر کئی ایسے ایریاز ہے, گجرات یا حافظ آباد, یہ گوجرانوالا کے کئی علاقے جہاں پہ کرکٹ نمبر ون سپورٹ نہیں ہے, وہاں فیصل آباد کے کئی علاقوں میں کبڈی, فیصل آباد شہر میں کبڈی نمبر ون سپورٹ ہے.
اب آپ دیکھیں نا, تو اگر فٹ بال, کبڈی, تو اس میں یہ کلاس کا ایلیمنٹ اور تھوڑا سا یہ جو بڑے میٹروپولیٹن ہیں آپ کے, لاہور, کراچی, اسلام آباد یا پشاور بھی اب ان میں شامل ہے, کوئٹا تھوڑا سا سائڈ لائنڈ ہے, تو یہ کوئی فیکٹر ہے کہ دیکھیں نا آپ, مطلب اگر بلوچستان کے لوگ یا کراچی میں جو آباد بلوچ ہیں وہ اگر فٹ بال کھیلتے ہیں تو اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے.
اس پہ میں اتنا سی آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ بلوچستان کی بات کریں, وزیرستان میں جو فٹ بال ہے بہت پاپولر ہے, اور ہر سال ٹورنامنٹ ہوتے تھے فٹ بال کے, تو کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے وہاں پہ جو ان کے فٹ بال گراؤنڈس وغیرہ ہیں. آپ کے خیبر پختونخوا کی اس بیلٹ میں بھی, پوری جو پشتون بیلٹ ہے اس میں کافی پاپولیرٹی ہے, لیکن جب آپ کی ریاست انوالو ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ جا کے کرکٹ کا گراؤنڈ بناتی ہے. گوادر میں فٹ بال کھیلی جاتی ہے, تو گوادر میں جب آپ نے ایک سافٹ میچ کیمپین چلانی ہوتی ہے تو کرکٹ کا گراؤنڈ,
کرکٹ کا گراؤنڈ بناتے ہیں, اور پھر لاہور اور کراچی سے جو ہے وہ سنگرز کو اور پرفارمرز کو لے جا کے گوادر میں اس کرکٹ کے گراؤنڈ میں کانسرٹ کرتے ہیں. مطلب یہ تو ایک, تو یہ مجھے بات نہیں سمجھ میں آتی. اچھا, دوسرے ایک اور چیز, ہمارے یہاں پہلوانی کا بھی بڑا رواج تھا, اور اکھاڑے ہوتے تھے اور پہلوان, اور بڑے ان کے لطائف بھی مشہور ہیں, مطلب جو لوگ یعنی واقف ہیں, جو ایک پہلوانوں کا پورا ایک کلچر ہے. तो वो भी कहीं नजर नहीं आती। मतलब चले बेशक अक्रम हार गया लेकिन इनोकी आया तो था ना यहाँ।
हाँ।
एक एक बाउट तो एक रेसलिंग हुई तो थी ना।
झारा ने तो हराया भी था।
झारा ने हराया था।
और इसकी इसी की एग्जांपल आप अक्रॉस द बॉर्डर देख लें, इंडिया का भी जो अभी कुछ फिल्में भी उनकी आई हैं इस मौजू के ऊपर, और उनके कई कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक्स में मेडल्स हुए हैं रेसलिंग के ऊपर। हमारी एशियन गेम्स में इवन 90s तक आपके रेसलर्स जो थे वही जो उस एक अखाड़े वाली ट्रेनिंग से फ्री स्टाइल रेसलिंग में आया करते थे उनका बड़ा राज रहता था। लेकिन वो भी चीज वही
गामा भोलू से पूरा एक एक रिवायत। हाँ। अच्छा ये आपने बहुत हसन बहुत अच्छी तवज्जो दिलवाई। ये जो हिंदुस्तान में फिल्में इस तरफ कुछ बनी हैं उसमें दो फिल्में तो खवातीन लड़कियों से मुताल्लिक है ना, यानी एक तो चक दे इंडिया तो कुछ अरसे पहले आई हॉकी टीम इंडिया की, एक और फिल्म जो मेरा ख्याल है जिसमें वो दो बेटियों को अपनी ट्रेन करता है पहलवानी में,
आमिर खान
दंगल।
दंगल दंगल है भाई, दंगल है। ये तो गाने भी उसके मुझे बहुत पसंद है। अच्छा वो खैर मौसीकी के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन ये मुझे बताएं कि ख्वातीन के स्पोर्ट्स का कि इस वक्त तारिक साहब क्या सूरत हाल है?
ख्वातीन का जो इस वक्त जाहिर है ज्यादा तो क्रिकेट पे ही
नहीं, हमारी तो हॉकी टीम भी बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी
तवज्जो, लेकिन इस वक्त हॉकी टीम तो पाकिस्तान की विमेन टीम वो ना होने के बराबर है। फुटबॉल का भी मेरा ख्याल है यही आलम है क्योंकि फुटबॉल फेडरेशन को ही ताले पड़े रहे हैं कई
तीन साल
बरसों तक, आप शायद खुले हैं जाकर। और बाकी जहां तक किसकी इसके पस मंजर का ताल्लुक है वो ताहिरा हुआ करती थी, ताहिरा हमीद
जी,
जिन्होंने वो दरअसल पायनियर्स थी पाकिस्तान में विमेन स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की भी पायनियर्स थी पाकिस्तान में। वो फारूक हमीद एक उनके भाई थे, वो पाकिस्तान के वन ऑफ द ऑल टाइम फास्टेस्ट बॉलर्स में से गुजरे हैं, एक ही टेस्ट मैच खेले थे, बाद में हनीफ मोहम्मद साहब के साथ उनका कुछ उनका क्लैश हो गया था तो वो खेल नहीं।
अच्छा जरा ये बातें भी करनी बड़ी जरूरी है, आप लोगों ने सारी बिल्कुल पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी बयान कर दी इस पॉडकास्ट में। अब जो हमारे कोई नौजवान दोस्त भी सुन रहे होंगे, वैसे तो मेरा खुद भी मतलब इतनी देर तक संजीदा गुफ्तगू करना मुश्किल होता है, तो कोई अगर कोई इस तरह की दिलचस्प बातें भी बताइए, आप भी बताइए और हसन मैं आपसे भी सुनूंगा क्योंकि आप तो आजकल जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ भी यानी आपका मिलना जुलना रहता है, कि ये आपने जो फारूक हमीद और हनीफ मोहम्मद की क्या लड़ाई हुई थी, ये हमारे सुनने वालों के लिए बहुत अहम है कि हनीफ मोहम्मद हमारे एक यानी
ग्रेटेस्ट बैट्समैन
337 रन्स उन्होंने वेस्ट इंडीज में जाके बनाए थे और तकरीबन लेन हटन और गैरी सोबर्स के रिकॉर्ड के आसपास 364-365 उस वक्त सर लेन हटन का रिकॉर्ड था जब इन्होंने 337 बनाए थे, और फिर उसी सीरीज में सर गारफील्ड सोबर्स ने लेन हटन का रिकॉर्ड ब्रेक किया। अब तो खैर कुछ 400-500 भी, अब तो हसन चीमा अगर क्रिकेट चलाते रहेंगे तो 600 रन भी लोग बनाएंगे। लेकिन ये जरा झगड़े बताएं इनके खिलाड़ियों के आपस में तारिक साहब, ये क्या मतलब हुआ फारूक हमीद और हनीफ मोहम्मद में, और फिर आइंदा भी क्या होता रहा, फिर आखिर में वो जरा जावेद मियादाद को 280 पे क्यों डिक्लेयर किया था वो भी बताएं।
फारूक हमीद तो जिस तरह मैंने बताया वो बहुत तेज बॉलर थे और जाहिर है फिर उनकी फैमिली में उस वक्त स्पोर्ट्स खेली जाती थी, उनकी बहन जो थी ताहिरा हमीद वो क्रिकेट भी खेली हुई थी, वो विंबलडन में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी थी। और
अब आप अंदाजा लगाएं कि लोगों को आज ये सुन के कितनी हैरत होगी कि विंबलडन में एक पाकिस्तानी खातून खेल चुकी हैं उस जमाने में।
जी हाँ, तो फारूक बहुत ही तेज बॉलर थे और तेज बॉलर्स को हमेशा एक अपने आप में नाज होता है, और दूसरी जानब हनीफ मोहम्मद वो दुनिया के अजीम तरीन बैट्समैनों में से एक थे। तो फिर ये जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं या बड़े जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, इनका एक मैचअप हो जाता है खुद ब खुद ही, एक राइवलरी इनमें डेवलप हो जाती है। तो वो
लेकिन वो बॉलर थे, वो बैट्समैन थे
तो वो फिर मैचअप तो हुआ ना, जब यहाँ डोमेस्टिक का मैच वो खेलने के लिए आए, इन्होंने कहीं उनको बोल्ड कर दिया, उनकी विकेट जब वो उड़ी तो ये ज़्यादा तैश में आ गए, वो कप्तान थे उस पाकिस्तान टीम के, तो फिर उन्होंने बुरा मनाया और इस वजह से वो कहा जाता है कि नहीं खेल सके जो फारूक हमीद थे। बाद में उन्हें ज़्यादा क्योंकि फजल साहब ये कहा करते थे, फजल
महमूद
साहब से मैंने सुना था, क्योंकि उन्होंने शुएब अख्तर और फारूक हमीद दोनों को बॉलिंग करते हुए देखा था, तो फजल साहब ये दावा किया करते थे कि फारूक हमीद ज़्यादा तेज बॉलर थे।
मुमकिन है
जी हाँ, तो इससे
उस जमाने में तो इस तरह से मेजर करने के तरीके भी नहीं थे ना, तो बिल्कुल होंगे बिल्कुल ये बात। लेकिन ये फिर ये इमरान खान ने क्यों 280 पे जावेद मियादाद को नॉट आउट उसको बगैर बताए डिक्लेयर क्यों कर दिया?
शायद वो क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में एक दो मैचेस जो थे वो ड्रॉ हो चुके हुए थे और पाकिस्तान जीतना चाह रहा था सारी,
वो तो अगले दिन चाय के वक्फे के वक्त जीत लिया।
हाँ वो जीत लिया, लेकिन ये था कि दिया जा सकता था उनको मौका।
हाँ मतलब जब एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही थी 20 रन बाकी, कहते हैं कि जावेद
तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, क्योंकि जब आदमी 280 पे खेल रहा हो तो उसको तो क्रिकेट बॉल फुटबॉल के साइज का नजर आता है ना। दो ढाई दिन से आप दो दिन से बैटिंग कर रहे हैं तो, लेकिन
चूंकि जावेद भाई का ये जख्म नहीं भरता असल में, इसलिए मैंने ये सवाल किया।
लेकिन ये चीजें होती हैं हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में। सचिन तेंदुलकर 194 पे बैटिंग कर रहे थे, मैं मुल्तान में टेस्ट मैच कर रहा था कवर पाकिस्तान इंडिया का, तो वो बहुत अरसे बाद इंडियन टीम पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रही थी, गालबन 17 बरस के बाद ना, ये 2004-5 की बात है। तो वो 194 पे बैटिंग कर रहे थे, उनको राहुल द्रविड कैप्टन थे, उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी, उस पर भी बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था। अभी भी बहुत उस पर बात होती है हिंदुस्तान में कि आपने उनको मौका नहीं दिया, वो एक स्ट्रोक के फासले पर थे, उन्होंने 200 रन पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में करना था।
इसमें इसमें ये भी बात है कि आप पहले बात करते खवातीन के स्पोर्ट की, तो उसमें भी आपके समाज का भी कैरेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आप कहते हैं कि आदि तो आप ओलंपिक स्पोर्ट या किसी भी स्पोर्ट से आपने अपने आप को खारिज कर लिया सिर्फ अपने समाज की बेसिस के ऊपर कि जी यहाँ पे तो औरत जात को
मतलब हमारी लड़कियां स्विमिंग नहीं कर सकती,
हमारी लड़कियां घर से नहीं निकल सकती, स्पोर्ट्स तो दूर की बात है। और इसी चीज को आप इस ये जो आपने
मतलब ओलंपिक्स में आप उनको जाहिर है कि क्या पहना के स्विमिंग करवाएंगे या उनको वैसे ही आप जब उनका जो पूरा लिबास है, बैडमिंटन वॉलीबॉल मतलब बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें जो लड़कियां खेला करती थी।
बिल्कुल, और वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से पाकिस्तान में मतलब वो
तो आप बहुत चंद रह गई,
तो वो एक उस तरफ हो गए। दूसरी चीज जो तारिक साहब ने अभी बात की जावेद मियां दाद की, तो उसमें पाकिस्तान में ये भी हो जाता है कि यहाँ पर जो इस तरह का मसला होता है कि 280 पे डिक्लेयर कर देना, वो सिर्फ ये मसला नहीं रहता कि वो एक बैट्समैन को एक बॉलिंग कैप्टन ने डिक्लेयर किया, वो एक कराची के बैट्समैन को एक लाहौर के एलीट
कप्तान
ने डिक्लेयर किया कि, तो वो जो सारा जो
लेकिन वो तो हसन वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि पहला जुलूस उनके हक में खैरपुर में निकला था जावेद मियांदाद के हक में जो पहला जुलूस निकला था वो, क्योंकि वो शायद हैदराबाद में टेस्ट
हैदराबाद में
तो पहला मैच पहला जुलूस जो है वो खैरपुर शहर में निकला था। ये बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन ये बात अच्छा, लेकिन ये तो देखें ये जो रकाबतें होती हैं शहरों में ये तो बड़ी मुस्बत हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि मैं जिन थोड़े बहुत जो मैंने दुनिया के दीगर मुल्क देखे हैं उनमें ये रकाबत है, दिल्ली और बॉम्बे में इसी तरह की रकाबत है, लाहौर कराची में है, इसी तरह आप अगर पोलैंड चले जाएं तो वो वॉर्सो और वो जो उनका पोर्ट सिटी गडायंस का है जहां से वो लेख वावंसा का मूवमेंट शुरू हुआ था वहां है, बार्सिलोना और मैड्रिड में है, लंदन से बाकी जो अंग्रेज हैं मतलब पाकिस्तानी तो मरते हैं जाने के लिए लेकिन जो बाकी अंग्रेज हैं उनकी एक तो थोड़ी सी रकाबत चलती है, न्यूयॉर्क और एलए में चलती है, तो इसमें तो इसको तो बहुत हम मुस्बत तरीके से कॉम्पिटिटिव होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
वही बात आती है कि पाकिस्तान में कब कोई चीज मुस्बत अंदाज से देखी गई है, हम हमेशा ग्लास को हाफ एम्प्टी ही देखते हैं जब भी यहां पे बात आती है, तो वो अब वो सारा पॉलिटिकल बैगेज और सारा कल्चरल बैगेज भी आ जाता है और उसके बाद
वो असरअंदाज होता है,
उससे फर्क पड़ता है
पब्लिक की साइकी पे।
हालांकि विद इन अब तारिक साहब ने बात की तो आपने बात की कि किस तरह से यहाँ पे जो किस्से चलते हैं, यहाँ पे क्रिकेट हो हॉकी हो जो भी स्पोर्ट हो उसमें जो इलाकाई फ्रेंडशिप्स की बात कर लें, जो कोटे सिस्टम की बात कर लें, इस सब चीज का जो भी आपकी रियासत में जो चलता रहता है वो असरअंदाज आपकी स्पोर्ट्स में भी होता है। स्पोर्ट्स में मसला ये है कि
लेकिन स्पोर्ट्स में शायद ये क्रिकेट में ये चीज रही है किसी हद तक, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स हैं हॉकी
हॉकी वगैरह में तो हमने कम देखा है।
नहीं हॉकी वगैरह में मैंने देखा कि नहीं है इतना इतना इसका
हाँ काफी हद तक नहीं, लेकिन फिर हॉकी का भी आप देखेंगे हॉकी का मतलब के कुछ स्पेसिफिक जगह ही है एटलीस्ट रिसेंट पास्ट में जहां पे रहे। जो मैं बात करने लगा था वो ये थी कि स्पोर्ट्स में वो चीज कम रहती है क्योंकि एंड ऑफ द डे जब वो ग्राउंड पे चीज जाती है तो एक प्योर मेरिटोक्रेसी है। खेल में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, खेल में आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, वो जो आप जो स्कोर करेंगे वही आपको स्कोर मिलेगा, आप जो गोल करेंगे वही आपको गोल मिलेगा, तो वो इस वजह से वहां पे वो चीज कम भी होती है लेकिन ज्यादा वाजे भी होती है।
जैसे हमारी जबान में अच्छी नज्म या अच्छी गजल, अच्छी नज्म और अच्छी गजल है शायर कहीं का भी हो
हाँ। बेशक
ایسی ہے نا. تو یہ تو سپورٹ آرٹ میں, آرٹ اور سپورٹس اور کلچر میں یہی تو ایک گنجائش ہے کہ جس میں آپ ان باؤنڈریز کو ان کو مندمل یعنی مٹا سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے اس کو بڑھاتے ہیں چونکہ وقت کی قلت ہے اور آپ لوگوں نے بہت وقت نکالا ہے اور مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے. اب کیا صورتحال طارق صاحب آپ کو نظر آتی ہے, کیا اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیا کرنا ہے؟
ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ پاکستان کا ایک دستہ گیا تھا اولمپکس میں, تو وہاں پہ جو سوئمرز تھے وہ بھی تھے, وائلڈ کارڈ انٹری پہ گئے ہوئے.
اچھا وائلڈ کارڈ
تو وہ ہمارے خواجہ اسلم صاحب نا مینیجر تھے اس ٹیم کے, تو جب وہ ٹیم واپس آئی تو ایئرپورٹ پہ ان سے سوال ہوا خواجہ صاحب سے کہ یہ جو ہے کوئی میڈل نہیں, کوئی پرفارمنس نہیں, آپ تو کسی گنتی میں نہیں آئے. انہوں نے کہا شکر کرو ڈوب کے نہیں آ گئے.
لیکن آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کچھ آگے بڑھتا ہوا کہیں کسی سطح پہ کوئی سنجیدگی ہے یا بس یہ کام بھی اب ہمیں خود ہی کرنا ہے؟
نہیں دیکھیں, ایک دو اسپورٹس بورڈ ایسے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں کہیں سندھ اسپورٹس بورڈ اور خاص طور پر جو پنجاب اسپورٹس بورڈ ہے انہوں نے کچھ کام کیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے نا, یہاں کچھ ہلچل آپ کو نظر آتی ہے, کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی ہے انڈر 16 کے لیول پر. اور ابھی ظاہر ہے کہ انڈیویجولی بھی جو پلیئرز ہیں وہ بھی پہلے سے زیادہ اب کیونکہ ان کو سوشل میڈیا وغیرہ پہ وہ زیادہ مل جاتی ہے
اسپیس
تو وہ بھی زیادہ کوشش کرنے لگتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان لے سکتا ہے اولمپک میں میڈل جو آنے والے دنوں میں, کچھ جو آثار ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ایسا لگ رہا ہے.
یعنی ایک طرف تو مطلب وہ ڈوبنے والے تھے ہمارے جو پیراک ہیں, لیکن آپ کی خوش گمانی طارق صاحب ختم ہی نہیں ہوتی ہے. بھائی پاکستان سے محبت جو ہے طارق صاحب کو, یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ خوش گمانی کی بات ہے. آپ اس میں کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے
اس میں؟ نہیں, پاکستان میں دیکھیں نا اسپورٹس ہوئی بھی نہیں نا 9/11 کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل,
یہ اس سے بڑا فرق پڑا. یہ بہت اہم بات ہے کہ پچھلے 20 برس میں بین الاقوامی ٹیمیں یہاں بہت کم آئی ہیں.
کرکٹ تو بحال ہو گئی, باقی اسپورٹس بھی, ابھی ہاکی کا انٹرنیشنل میچ نہیں ہوا ہے یہاں 2004
کی چیمپئنز ٹرافی کے بعد. لیکن کچھ کراچی میں شیڈیول تھے ہاکی کے انٹرنیشنل میچ, وہ پھر منسوخ ہو گئے.
ہاں نہیں, کوئی ہاکی فیڈریشن کسی ٹیم کو نہیں لا سکی,
کوئی میجر ایونٹ نہیں. اور وہ جو ہم انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں ایک یہ بھی تو سوچ ہے نا کہ جب کوئی بڑا ایونٹ ہوگا تو اسٹیڈیم بنائے جائیں گے, گراؤنڈ بنائے جائیں گے. جب 20-22 برس کوئی بھی ایونٹ نہیں ہوتا تو وہی چیز,
جیسے سیف گیمز کرانے تھے تو اسلام آباد میں کوئی 2-3 اسٹیڈیم اور جمنیزیم بن گئے,
اور وہ اسلام آباد میں. اب وہ یہ بھی ایک آئرنی ہے, اس پہ بھی آپ طبقاتی جو ہے گفتگو اس پہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد شہر میں جس لیول کا وہ جو ایک پورا اسپورٹس سینٹر ہے پورے پاکستان میں ویسا موجود نہیں ہے,
لیکن
وہ خالی پڑا ہوتا ہے. آپ جب بھی وہاں پہ جائیں گے تو پہلی بات تو وہ ایسی چیز تو بالکل ہی اوپن ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے. پہلی بات وہاں پہ سیکیورٹی اس طرح کر کے جیسے آپ کا ہٹا جا رہے ہوں, اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ چلے بھی جائیں تو خالی بیڈمنٹن کا کورٹ, خالی فٹ بال, سب خالی پڑا ہے. مجھے یاد ہے کیونکہ ہم نے پی ٹی وی کے لیے ایک پرومو شوٹ کرنا تھا, وہ بالکل ویران پڑا ہوا تھا. مجھے یاد ہے ہمارا ایک آسٹریلین کوچ آیا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ کچھ برس پہلے, تو ہم انڈور کیونکہ بارشیں ہو رہی تھی اس وقت, تو انڈور نیٹس کے لیے سیشن ڈھونڈ رہے تھے پورے اسلام آباد. پورے پاکستان میں صرف ایک انڈور نیٹ ہے, جبکہ دنیا بھر میں ہر ملک میں ہر کلب کے پاس ایک انڈور نیٹ ہوتا ہے. اسلام آباد میں تو خیر ہمیں نہیں ملا, لیکن وہ جب اس پورے وہاں پہ وہ ہاکی اسٹیڈیم گیا, ہاکی کی فیسلٹیز دیکھی, اس نے فٹ بال کی, بیڈمنٹن کی, تو وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ سب خالی کیوں پڑا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یہاں پہ یہی ہے, جہاں پہ جو کرنے والا ہے وہ اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, جہاں پہ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ کوئی کرنے والا نہیں ہے. تو اسی کشمکش میں ہم کہیں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ ہمیں جب سالو کرنا ہے. تو ابھی مجھے یا بات ہی کر رہے تھے, مجھے منیر نیازی کی وہ نظم کا وہ یاد آ گیا, کس دا دوش سی کس دا نہیں سی ہے گلا ہن کرن دیا نہیں. اب بس آپ کو آگے کا کرنا ہے کہ, اور اب جو آپ نے جیسے طارق بھائی نے بات کی کہ سوشل میڈیا والی, محمد وسیم جو باکسر تھے, ارشد کی آپ بات کریں, ففتھ آئے اولمپکس میں, ففتھ آئے ورلڈ چیمپئن شپس میں ارشد ندیم, ان کو بھی جو پذیرائی ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی کیونکہ ایک خبر لگی, سوشل میڈیا پہ گئی, اس طرح پھیلی. اب یہاں پہ ریاست, تو ریاست کا کام اس کو سپورٹ کرنا نہیں, ریاست کا کام ہے جو آپ کا ٹین ایجر ہے, جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو سپورٹ. اس کو سپورٹ کرنا آپ کے کارپوریٹس کا کام ہے. اب یہاں پہ آپ کی پبلک کا یہ پوش ہونا چاہیے کہ کارپوریٹس ان کو سپورٹ کریں.
آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ پروفیشنل سپورٹس کو سپورٹ کرنا کارپوریٹ سیکٹر کا کام ہے, اور سکولوں میں اور دیہاتوں میں, چھوٹے شہروں میں اور بڑے شہروں میں بھی فروغ دینا سپورٹس کی ترویج, وہ ریاست کا کام ہے یا بلدیات کا کام ہے یا صوبائی حکومتوں کا کام ہے. آخر میں میں آپ سے ایک
میں
جی جی بالکل ہم آخر کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں.
ابھی مجھے ایک بات یاد آئی, ہم پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا تھا, میں بیٹھا ہوا تھا, مصباح الحق جو اس وقت پاکستان ٹیم کے کپتان تھے,
پاکستان سپورٹس لیگ کا فائنل,
پاکستان سپر لیگ,
جو پاکستان سپر لیگ کا فائنل, جو ہمارا کرکٹ کا
جو سب سے بڑا ڈومیسٹک ایونٹ,
سب سے بڑا ہمارا ڈومیسٹک ایونٹ.
تو وہاں پہ ساتھ ہمارے ایک اسد عمر صاحب آئے ہوئے تھے, اس وقت تو خیر 2016-17 کی بات ہے, اس وقت تو خوابوں میں ہی تھے وہ کہ ابھی تک وہ پلانز ہی کر رہے تھے. تو انہوں نے بات بات میں کہیں سے مصباح الحق کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر انہوں نے اپنی رائے بھی دینی ہوتی ہے اور کمپلین بھی کرنا ہوتا ہے لیک آف ریسورسز کا, جو کہ ہر اسپورٹس مین کا ہوتا ہے پاکستان میں. تو وہ بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں آپ کی ہو جائیں اس ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر, بالز کے حساب سے, پچز کے حساب سے, تو پاکستان کے کوئی 10-20% صرف اسی سے ہی کور ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا اس پہ رقم کتنی لگے گی, تو انہوں نے کہا تقریباً 6-8 کروڑ روپیہ. تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہماری اینگرو میں جو ہمارا سی ایس آر کا بجٹ, جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی والا بجٹ ہوتا ہے, اس زمانے میں 15 کروڑ تھا. تو اب سوال وہیں پہ آتا ہے کہ وہ اگر کارپوریٹس کے بھی بجٹس میں ہیں یہ چیزیں, تو آپ کی ریاست کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اسپورٹس مین اور کارپوریٹس کے درمیان کا برج جو بنے, وہ آپ کی اسپورٹس منسٹری کا کام ہونا چاہیے. میرا ایٹ لیسٹ یہ میری رائے ہے.
جی طارق صاحب, ایک سوال آپ سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ کا پسندیدہ کھلاڑی ہے کون. میں پہلے آپ کو کنفیس کر دوں کہ مجھے جہانگیر خان بہت پسند تھا, اور اس کی وجہ یہ کہ میں نے زندگی میں اسکواش کبھی نہیں کھیلی. باقی سے پھر رقابت محسوس ہوتی ہے نا, تو
مجھے حسن سردار بہت پسند ہے.
حسن سردار کو تو میں نے ہاکی کھیلتے ہوئے بہت قریب سے دیکھا ہے,
اور زیادہ پرکشش
سینٹر فارورڈ,
جو ہماری گیند کو لے جانا, ڈربلنگ, وہ ایک آپ کو لگتا ہے آپ کو جیسے کسی کو خوابوں میں ایک کھیلنے والا کھلاڑی ہو آپ کے, ایسا سب
میجیشن
تمام میجیشن لاجواب.
جی حسن چیما صاحب, آپ بھی ذرا بتائیے.
میرا نظریہ وہ ایک جو قدیم یونان کی میتھولوجی میں جو آتا ہے کہ ہیرو جو ہے ہمیشہ ایک فلاڈ انڈیویجول ہونا چاہیے, اور شاید میں یہ جسٹیفائی کر رہا ہوں, تو میرے جو دو فیوریٹ رہے ہیں وہ وسیم اکرم اور محمد آصف رہے ہیں.
وسیم اکرم تو غیر معمولی کھلاڑی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں میرا خیال ہے کہ کھلاڑیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. خواتین و حضرات, میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. سارے نام نہیں لیے جا سکتے تھے کیونکہ ایک بڑی درخشاں تاریخ بھی پاکستان کی رہی ہے, مگر پھر ہم نے ایک قسم کا تمام کھیلوں پر ایک ذرا سا زوال بھی آتا ہوا دیکھا ہے. اب طارق سعید صاحب چونکہ جو محفل یہاں آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ مستند اور ماہر ہیں کھیلوں کی دنیا کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں اب بھی امید ہے کہ اگلے اولمپکس میں یا اس سے اگلے میں پاکستان کچھ تمغے بھی حاصل کر سکتا ہے, اور جو دیگر کھیل ہیں ان میں بھی چونکہ یہ ایک اب ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے پاکستان کے آئین کے مطابق, جو کھیل کا شعبہ ہے وہ صوبوں میں منتقل ہو گیا ہے زیادہ تر اس کی جو انتظام کاری ہے, تو سندھ اور پنجاب کے بورڈ سے ان کو, جو صوبائی بورڈز ہیں اسپورٹس کے, ان سے ان کو توقعات ہیں. ہماری خواہش ہوگی کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں بھی اور اسلام آباد میں بھی اسی طرح سے فروغ دیا جائے کھیلوں کو. اور میں حسن چیما صاحب آپ کا, طارق سعید صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ خواتین و حضرات.
پاکستان کی آزادی کے 75 سال, اس موقع پر وی او اے اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی, ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطہ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر وی او اے اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈکاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان میں صحافت کی تاریخ پر.